أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. مبارکباد عرض کرتے ہیں اس تقریب سعید کی، عقد نکاح آغائے علی زر شیخ سہیل صاحب کے صاحبزادے اور اسی طرح ڈاکٹر امجد علی صاحب کی صاحبزادی آج ہونے جا رہے. دونوں خاندانوں کو اور مہمانان اور حاضرین سب کو تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں، اور اسی طرح ولادت امام بھی آپ تمام حاضرین کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض ہے. شادی میں، ازدواج میں شرعی لحاظ سے چند چیزیں واجبات میں سے ہیں، چند موضوعات مستحبات ہیں اور سنت ہیں، چند چیزیں مکروہ ہیں اور بعض چیزیں حرام ہیں. مومن متدین کے لیے امر ازدواج اللہ تعالیٰ نے ایک اعزاز کے طور پر ذکر فرمایا ہے، اور اللہ کی نعمتوں میں سے اور رحمتوں میں سے ایک ازدواج اور تشکیل خاندان ہے. روایات کے اندر، متعدد روایات میں اس بنیاد امت کی، اس بنیاد کی طرف اشارہ ہے کہ اسے آپ حتماً مومنین قائم کریں، متدینین، اور وہ بھی الہی و دینی و شرعی بنیاد پر قائم کریں. پہلا مطلب جو ازدواج کے لیے لازمی ہے کہ جب جوان لڑکی یا لڑکا مومن کے گھر میں اولاد سن ازدواج کو پہنچ جائیں، عمر ان کی شادی کی ہو جائے اور وہ ضرورت بھی محسوس کرتے ہوں کہ ان کو ضرورت ہے دباؤ سے نکلنے کے لیے، نفسیاتی الجھنوں سے بچنے کے لیے، اور اسی طرح عملی طور پر معصیت و گناہ سے بچنے کے لیے، قلبی اور ذہنی انتشار فکری سے بچنے کے لیے فوراً انہیں فریضہ ازدواج انجام دینا چاہیے. تاخیر نہ کریں اس میں، ٹال مٹول نہ کریں. اور جن دلیلوں سے عموماً ہم اس فریضے کو ترک کرتے ہیں شریعت مقدسہ میں، وہ دلیلیں درست نہیں ہیں، اور ازدواج کو بروقت انجام نہ دے کر جتنے معصیتیں اور ارتکاب ہوتا ہے گناہوں کا، وہ سب ان لوگوں کے اوپر آتا ہے جو باعث و بانی ہیں کہ ایک جوان جب شادی کی عمر کو پہنچ گیا ہے اور ضرورت بھی محسوس کرتا ہے اور اس کی شادی کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. چھ بسا والدین سب سے بڑی رکاوٹ ہوتے ہیں بچوں کی شادیوں میں. والدین کے بعد دوسرا درجہ آ جاتا ہے رشتہ داروں کا، اور تیسرا خود فرد کی اپنی ذہنیت ہوتی ہے کہ بعض اوقات وہ شادی کی ضرورت ہوتے ہوئے بھی ازدواج نہیں کرتا اور غیر شرعی اور غیر جائز ناجائز طریقوں سے شادی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. اور چونکہ شادی بلوغ کے بعد انسان کے لیے ہے، اور بلوغ سے جو انسان کے اندر احساس رجحان پیدا ہوتا ہے وہ ازدواج کے بغیر تسکین نہیں پاتا. اس کو اگر ازدواج کے بغیر انسان چاہے، کہ کئی طریقے ہیں، کرتے ہیں لوگ یہ کام، معمول بن چکا ہے، یہ گناہ اور معصیتیں تہذیب کا حصہ بن چکی ہیں اور ہمارے معاشرے کا جز بن چکی ہیں، جن پر کسی کو ندامت اور شرم نہیں آتی جبکہ شرمناک کام ہیں. شادی نہ ہو یا شادی کی ضرورت ہو اور شادی نہ ہو رہی ہو تو پہلا گناہ ایک مرتکب یہ کرتے ہیں خلوت میں جو خود ارضائی جس کو کہا جاتا ہے, یعنی اپنے ساتھ ہی لذت اٹھانا, اپنے جسم سے خود لذت اٹھانا, کہ اکثریت اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں, خصوصاً اس دور میں جب ایک طرف سے شہوانی تہذیب عام ہو چکی ہے, گھر گھر میں آ گئی ہے, بلکہ ہر جیب کے اندر موجود ہے, ہر موبائل کے اندر موجود ہے, اور اس کے سینکڑوں ہزاروں چینل اس کے ذریعے جب یہ شہوانی تہذیب انسان کے ارد گرد چھائی ہوئی ہے تو اس میں ایسا احساس جلدی پیدا ہوتا ہے, رجحان جلدی پیدا ہوتا ہے, اور بلوغ کی عمر بھی معمول سے کمتر ہو گئی ہے, طبی اندازے سے کمتر ہو گئی ہے. آپ ملک میں چھپنے والے اخباروں میں اور میڈیا میں دیکھتے ہیں آئے دن چھوٹے چھوٹے بچوں کو درندے, شہوانی درندے, شہوت پرست اور ہوس باز درندے اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں, ہوس کا نشانہ بنا کے پھر ان کی جان بھی لے لیتے ہیں, انہیں قتل بھی کر لیتے ہیں, چھوٹے چھوٹے معصوم بچے. یہ اس شہوانی تہذیب کا نتیجہ ہے جو بے لگام ہو کر اور بے مہار طریقے سے پھیل رہی ہے اور ہر فرد اس کے اندر مبتلا ہے. ماں باپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بچوں کے جیبوں میں موبائل پڑے ہوئے ہیں, ان کے اختیار میں ہیں, اور ان موبائلز کے ذریعے سے ہی ان کو تحریک کرتے ہیں, تہیج کرتے ہیں, ہیجان ان کا بڑھتا ہے, اور پھر شادی کی راہ میں بھی ہزار رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں. ایک طرف سے شہوت بھڑکاتے ہیں, دوسری طرف سے رکاوٹیں حائل کر کے پھر انہیں درندگی پر اکساتے ہیں. یہ جتنے درندے مرتکب ہوتے ہیں ان کاموں کے, ان کے ماں باپ سب سے بڑے قصوروار ہیں جنہوں نے انہیں شادیاں نہیں کرائیں لیکن موبائل خرید کے دے دیے ہیں. اگر موبائل جتنا خرچہ ہی شادی پہ کر دیں, شادی پہ اس پہ بھی کم خرچہ ہوتا ہے شرعی لحاظ سے, لیکن موبائل مہنگا خرید کے دے دیتے ہیں اس کو درندہ بنانے کے لیے, شادی کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور اس طرح ایک مومن معاشرہ, مومن نسل جو سرمایہ ہے دین کا, یہ فساد اور فحشاء اور شہوات کے رحم و کرم پر چھوڑ دی گئی ہے. شریعت مقدسہ میں اس کا رائے حل ازدواج ہے, چونکہ انسان کی طبیعی ضرورت ہے, اور اگر اس زمانے میں جیسے فسادی نظام ایک بنا ہوا ہے, شہوانی تہذیب کی زد میں نسل جوان ہے, تو اس کی معمول سے بھی زیادہ ضرورت ہے کہ بر وقت ان کی شادیاں کروائی جائیں, شادیوں کا عمل آسان کروایا جائے, سختی نہ ہو. سب سے زیادہ کبھی ہی چیز ازدواج میں سختی ہے. سختی سے مراد پہلے ماں باپ کا راضی نہ ہونا کہ بچہ ابھی 30 سال کا بھی ہو گیا, کہتے ہیں بچہ ہے, ابھی اس کی عمر کیا ہے, جبکہ خود اس دور سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں, جوانی کے دور سے, اور انہیں پتہ ہوتا ہے کس دباؤ میں انسان ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیتے ہیں, اپنے دماغ پہ پٹی باندھ لیتے ہیں, اور اولاد کو شیطان کے سپرد کر دیتے ہیں. جن جوانوں کو والدین بر وقت زوج یا زوجہ میسر نہیں کرتے, فراہم نہیں کرتے, انہیں آسانی سے شیطان کی طرف دھکیل رہے ہیں. یعنی بیوی کی جگہ شیطان کے ساتھ زندگی بسر کرے, شوہر کی جگہ شیطان کے ساتھ زندگی بسر کرے. اگر جوان لڑکی ہے تو شوہر نہیں دیتے, شیطان کے لیے راضی ہو جاتے ہیں, جوان لڑکا ہے تو بیوی اور زوجہ نہیں دیتے اس کے لیے, اور اسے شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں. تو شیطان سے شادی ہو جانا, شیطان سے دوستی ہو جانا, شیطان کے رحم و کرم پر ہو جانا, اس سے بہتر ہے کہ مومنین کے آپس میں خاندانوں میں آسانی کے ساتھ شادیاں ہوں. دوسری چیز جو روایات کے اندر بھی ہے کہ شادیاں ہوتی ہیں جن معیاروں پر وہ شریعت مقدسہ کو قبول نہیں ہیں, ہمارے قوم ماحول اور تہذیب میں جن معیاروں پر شادیاں ہوتی ہیں وہ سرے سے قبول نہیں ہے دین کو. یہ ہر شادی میں اور ہر مناسبت سے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سنتے ہیں لیکن ہمیں ذرا برابر پرواہ نہیں ہوتی. یہ حدیث ہم سب نے سنی ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: النکاح سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری سنت پر عمل نہیں کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، مجھ میں سے نہیں ہے. اور ہم رسول سے کٹ کے رہنا پسند کرتے ہیں، بے شک رسول سے کوئی تعلق نہ ہو نہ محرم سے تعلق ہو، رسول اللہ سے جدائی برداشت کر لیتے ہیں ہم. چونکہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جس نے نکاح نہیں کیا وہ مجھ سے نہیں ہے. اب جن کی ضرورت ہے، سارے چھوٹے بچے بھی نہ حاضر ہو جائیں نکاح کے لیے، جن کی ضرورت ہے یعنی جو بلوغ کو پہنچ گئے ہیں اور جنہیں ضرورت ہے شادی کی، وہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ تعلق رکھنا ایک پہلا قدم اس کا جوان کے لیے شادی ہے. رسول اللہ سے ربط جوڑنے کے لیے، تعلق قائم کرنے کے لیے، امت رسول بننے کے لیے ضروری ہے کہ یہ فریضہ انجام دے. وتزوجوا، شادیاں کرو. فإنی مقاتر بکم الامم، تاکہ میں اس کثرت پر، باقی امم پر اپنی برتری پیش کر سکوں. ایک روایت میں ہے کہ میں فخر کر سکوں دوسری امتوں پر. شادیاں کرتے ہیں، شادی کرنے کے بعد پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ بچے پیدا نہیں ہونے، بچوں پہ پابندی لگا دیتے ہیں. شادی کا ایک مقصد تولید نسل ہے، نسل بڑھانا، ذریت بڑھانا، اولاد زیادہ پیدا کرنا. اور اگر یہ کام نہیں کرتے شادیاں کر کے، اسی کا نام شہوت رانی ہے، پیچھے صرف شہوت رہ جاتی ہے زوج و زوجہ کی آپس میں، اگر بچے پیدا نہیں ہونے دے رہے. ایک غلط چیز جو ذہنوں میں ڈال دی گئی ہے، دوسروں نے ڈالی ہے اور دوسروں کی دیکھا دیکھی یہ چیز کثرت سے مومنین کے اندر رواج پکڑ چکی ہے کہ بچے پیدا نہیں ہونے دیتے، اور وہ بھی تو ایک یا دو، اس پر اکتفا کر لیتے ہیں. باقی سارے کام کثرت سے، مال کثرت سے ہو، زمینیں کثرت سے ہوں، دکانیں کثرت سے ہوں، پیسے کثرت سے ہوں، ہر چیز کثرت ہو اور بچے تھوڑے ہوں. اب یہ حوث بازی پیچھے رہ جاتی ہے اگر شادی کے بعد بچے پیدا نہ ہوں. شادی کے بعد بچے پیدا کرنا ایک مقصد ہے شادی کا، ورنہ تو جانوروں کی طرح، جس طرح جانور ہیں کہ ان کا ایک نیچرل پابندی ہے ان کے اوپر کہ جب بچے پیدا کرنے ہوتے ہیں تو قربت کرتے ہیں جانور آپس میں. شہوت کے لیے کبھی کوئی جانور جانور کی طرف نہیں جاتا. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کبھی، جب بچوں کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ نر مادہ آپس میں قریب ہو جاتے ہیں. انسان اگر بچے پیدا نہیں کرتا اور پھر شادیاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ہوس بازی ہے، یہ جو کام جانور بھی نہیں کرتے. بچے پیدا کیے بغیر جانور ایک دوسرے کے قریب نہیں ہوتے. موسم آتا ہے، ان کے اندر یہ رجحان پیدا ہوتا ہے کہ اب تولید نسل کا وقت آ گیا ہے، اس وقت وہ آپس میں قربت کرتے ہیں. یہ بات ہندوستان کے معروف ہندو رہنما، جنہیں پاکستان میں اچھا نہیں سمجھا جاتا لیکن دنیا کی نگاہوں میں ایک محترم شخصیت سمجھے جاتے ہیں، بڑے انسانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، مہاتما گاندھی. چونکہ پاکستان ہندوستان کے آپس میں سیاسی اور جغرافیائی مسائل ہیں، اس لیے نفرتیں زیادہ ہیں ہندو مسلمانوں کے خلاف اور مسلمان ہندوؤں کے خلاف نفرت کرتے ہیں. لیکن ان نفرتوں کے اندر جو حقائق ہیں وہ قبول کرنے چاہیے. اگر ہندو علامہ اقبال سے نفرت شروع کر دیں تو یہ پستی ہے ان کی، گھٹیا پن ہے ان کا، کہ علامہ اقبال کو اگر وہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یا اس طرح کی بڑی شخصیات جو ان فرقوں سے اور ان تعصبات سے بالاتر ہوتی ہیں، ان سے نہیں نفرت کرنی چاہیے. مہاتما گاندھی دنیا کی نگاہوں میں بیرونی دنیا مغربی مشرقی مسلمان غیر مسلم سب ہی اس شخصیت کی بزرگی کو مانتے ہیں. یہ پاکستان کے علاوہ پاکستان میں ان کا احترام نہیں کیا جاتا. ان کا یہ کہنا ہے وہ اصل میں وہ سادھو تھے, مذہبی رہنما تھے, ایڈوکیٹ بھی تھے, پڑھے ہوئے بھی تھے, وکیل بھی تھے, اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی تھے, پھر وکالت بھی چھوڑی اور مذہب بھی تقریباً ثانوی حیثیت قرار دی اور سیاست میں آ گئے. یعنی تین زندگیاں گزاری انہوں نے, پہلے ایڈوکیٹ بنے, پھر اس کے بعد سادھو بنے, پھر اس کے بعد سیاسی رہنما بنے اور ایک بڑا اہم کردار ادا کیا باقی رہنماؤں کے ہمراہ. ان کا یہی کہنا تھا کہ مذہبی پورے اپنی وہ سلسلہ پورا طے کرنے کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ انسان بھی فطرت و طبیعت کے مطابق, یہ گاندھی کا کہنا ہے, انبیاء کا نہیں کہہ رہا ہوں اور اسلام کی شریعت کا بات نہیں کر رہا ہوں, گاندھی کا نے کہا کہ انسان بھی اسی وقت قرابت کریں میاں بیوی جب انہیں اولاد چاہیے ہو. اگر اولاد نہیں چاہیے اور پھر وہ قرابت کرتے ہیں تو یہ پھر انسانی اس سے حدود سے نکل جاتے ہیں. یہ ان کا کہنا تھا. بہر کیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا ہے کہ شادی کرو اور کثرت سے اولاد پیدا کرو. رسول اللہ فرماتے ہیں اگر شادی نہیں کرو گے مجھ سے نہیں ہو, مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے, فلیس منی. اور ہم راضی ہیں, ٹھیک ہے رسول اللہ سے کوئی تعلق نہ ہو, حکومت سے تعلق ہونا چاہیے, وزیراعظم سے ہونا چاہیے, تھانے دار سے تعلق بے شک قائم رہے, رسول اللہ سے کٹتا ہے تو کٹنے دو, ہمیں کیا پرواہ ہے. جو بھی شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور شادیاں نہیں کر رہے یا ماں باپ ان کے نہیں کروا رہے, رسول اللہ فرماتے ہیں مجھ سے نہیں ہے یہ خاندان پورا, مجھ سے نہیں ہے. اور خاندان پورا راضی ہے, ٹھیک ہے رسول اللہ سے تعلق کٹتا ہے تو اس میں کیا مسئلہ ہے, باقی تو گاہکوں سے تو ہمارا تعلق قائم ہے, کاروبار سے تعلق قائم ہے, باقی چیزوں سے مال دولت سے تعلق قائم ہے. اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب شادی کرتے ہو تو اولاد بھی پیدا کرو کثرت سے تاکہ میں فخر کروں. رسول اللہ مباحات کریں مومنین کے اس کثرت پر. شادی سے دین کی تکمیل, یہ بھی حدیث کا مضمون ہے. میں ہر باب کی ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں آپ کی خدمت میں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین, جب انسان مومن شادی کرتا ہے نصف دین اس کا کامل ہو جاتا ہے. فلیتق اللہ فی النصف الباقی, آدھا دین تقوی سے حاصل کرے, آدھا دین شادی سے مکمل ہو جائے گا. آدھا دین تقوی سے حاصل کرے گا, آدھا دین ازدواج سے حاصل کرے گا. اب اگر تقوی بھی نہ ہو, شادی بھی نہ کی ہوئی ہو اور پھر اس کے بغیر انسان رہ رہا ہو تو اب خود دیکھ لیں کہ رسول اللہ کی راہ سے ہم کتنے قریب ہیں اور کتنے دور ہیں. ہمیں عملی طور پر مسلمان بننا ہے ابھی, جس طرح قرآن کریم کا فرمانا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے مومنوں مومن ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, یعنی جو زبان سے اور دل سے مومن ہو گئے ہو اب عمل میں بھی مومن ہو جاؤ, عمل بھی مومنوں والا کرو. ہم عملاً مومن ابھی نہیں بنے اس لیے کہ ہمارے معیارات, ہماری زندگیاں, ہماری طرز حیات اور زندگی کے اصول پیمانے وہ ایمان والے نہیں ہیں, مومن والے نہیں ہیں, رسول اللہ کے فرامین سے مطابقت نہیں رکھتے. ان رکعتین یصلیہما رجل مزوج افضل من رجل یقوم لیلہ ویصوم نہارہ اعزب, کمارا آدمی دن رات رات ساری تہجد میں گزارے اور دن سارا روزے میں گزارے, اس سے بہتر ہے دو رکعتیں اس شخص کی جو شادی کر کے آدھا ایمان بچا کے انشورڈ کر کے باقی دو رکعت پڑھ لیتا ہے اگر تو وہ افضل ہے رات بھر کے قیام سے اور دن بھر کے صیام سے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایک خوف ہمارے اندر یہ ہے کہ لڑکا باروزگار نہیں ہے یا ابھی پڑھ رہا ہے یا لڑکی ابھی پڑھ رہی ہے، یہ بہانے ہیں۔ پڑھائی میں بالکل شادی رکاوٹ نہیں ہے بلکہ چہ بسا معاون ہے شادی، چونکہ پڑھائی کے لیے آسودگی، ذہنی آسودگی چاہیے، اور ذہن آسودہ ہوتا ہے جوان کا جب اسے شادی میسر آ جائے۔ اگر شادی نہیں تو یا گناہ میں ہے یا دباؤ میں ہے۔ اگر گناہ بھی نہیں کرتا، شادی بھی نہیں کرتا، یہ اپنے ساتھ جنگ کر رہا ہوتا ہے، اور یہ سب کا تجربہ ہے، ہر جوان کا، ہر مرد کا تجربہ ہے۔ یہ جو بزرگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی اس زمانے سے گزر چکے ہیں کہ شادی بھی نہیں ہو رہی اور گناہ بھی نہیں کر رہا۔ بعض ہیں باتقوا، قوی لوگ ہیں، گناہ نہیں کرتے، نامحرم کے ساتھ مخلوط نہیں ہوتے، کوئی حلال حرام ذریعہ نہیں ڈھونڈتے تسکین کا، وہ شدید دباؤ میں ہوتے ہیں ذہنی طور پر، کسی کو بتا بھی نہیں سکتے۔ بعض ماں باپ ایسے بے مروت ماں باپ ہیں کہ اولاد کھل کے ان کے ساتھ بات نہیں کر سکتے اپنی شادی کے بارے میں، ڈرتے ہیں ماں باپ کے شر سے، ماں باپ کے قہر سے، ماں باپ کے ناراضگی سے، ماں باپ کی ضد سے ڈرتے ہیں کہ میں شادی کی بات کروں گا یہ شور مچانا شروع کر دیں گے۔ یہ جوان بچے جن کے ماں باپ حاضر نہیں ہوتے شادی کے لیے، یہ امی ابا کو ایک دوسرے سے جدا کر دو، بالکل نہ ملنے دو ان کو، امی کو میکے بھیج دو، ابا کو کسی اور جگہ، کہ جب تک جوان کی شادی نہیں ہوتی یہ بھی آپس میں اکٹھے نہیں رہ سکتے، پھر انہیں پتہ چلے گا کہ ہم کیا کرتوت مرتکب ہو رہے ہیں۔ یہ جوان یہ کریں کام تاکہ ان ماں باپ کو سمجھ میں آئے، ان کے ہوش ٹھکانے آئیں کہ ہم بچوں پر کیا ظلم کرتے ہیں۔ اگر بچے کا روزگار نہیں ہے تو اس سے شادی میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتی، شرط نہیں ہے۔ فارغ و تحصیل ہونا شادی کی شرط نہیں ہے، روزگار باروزگار ہونا شادی کی شرط نہیں ہے۔ شادی کی عمر ہو جائے، سوج بوجھ آ جائے، ذہنی پختگی آ جائے، اتنی آ جائے اس میں سوج بوجھ کے وہ زندگی گزار سکے ایک دوسرے فرد کے ساتھ، دوسرے فریق کے ساتھ، زوجہ کے ساتھ، شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے کے، چونکہ بسا اوقات بالکل طفولیت ہوتی ہے، بچپنا ہوتا ہے، ایسا بچپنا جو کسی کے ساتھ زندگی گزارنے کے قابل ہی نہیں ہوتا۔ مثلاً ایک بچی ہے، بالکل مزاجی طور، جسمانی طور پر بالغ ہے لیکن ذہنی طور پر اس میں بچپنا ہے، تو اس کو ماں کی ضرورت ہے، ابھی شوہر نہیں چاہیے اس کو۔ اسی طرح لڑکا ہے، اگر جسمانی طور پر بالغ ہو گیا ہے لیکن ذہنی طور پر بچہ ہے تو یہ نہیں زندگی گزار سکتا، اس کو ماں چاہیے، بیوی نہیں چاہیے، چونکہ یہ بیوی سے بھی وہی توقع رکھتا ہے جو ماں بچے کے ساتھ پیش آتی ہے، بچہ ماں کی آغوش میں ہوتا ہے، اس کو ماں کی آغوش چاہیے۔ یہ جب ذہنی پختگی آ جائے اس میں، تاکہ دوسرے کی شخصیت کو سمجھ سکے، احترام کر سکے، باہمی زندگی چلا سکے، اس وقت ازدواج کریں۔ چونکہ قرآن کریم نے بھی رشد کو شرط قرار دیا ہے کہ جب انسان رشد پہ پہنچ جائے، رشد یعنی جب اس ذہنی پختگی پر پہنچ جائے جہاں پر صحیح اور غلط کو تشخیص دے سکتا ہے، حق اور باطل کو سمجھ سکتا ہے، ناانصافی اور انصاف کو سمجھ سکتا ہے، اس وقت وہ شادی کے قابل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا ہے کہ من ترک تزویج مخافت الایلہ فلیس منا، جو بھی فقر کے خوف سے، روٹی کے خوف سے شادی نہیں کرتا کہ روٹی بیوی لے آئیں گے، رکھیں گے کہاں، کھلائیں گے کیا اس کو، پلائیں گے کیا اس کو، جو بھی ایلہ خرچے کے ڈر سے شادی نہیں کرتا، فلیس منا، یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو مرد تو زیادہ کھاتا ہے عورت سے، یہ ایک عمومی تجربہ بھی ہے، ممکن ہے کسی گھر میں الٹ ہو، یہ استثناء ہوگا، اگر ایسی کوئی محترمہ ہیں جو مردوں سے زیادہ کھاتی ہیں تو وہ استثنائی مسئلہ ہوگا، ورنہ عموماً خواتین کھانا مردوں کی نسبت کم کھاتی ہیں، بڑی عمر کی بھی خاتون ہو تو اپنے بچے سے بھی تھوڑا کھانا کھاتی ہیں، اور خواتین میں یہ قوت ہوتی ہے، وہ اپنا کھانا بچوں کو بھی کھلا سکتی ہیں، دوسروں کو بھی کھلا سکتی ہیں، بھوکی بھی رہ سکتی ہیں، ان کے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ بوجھ سمجھیں کہ کھانا بہت زیادہ کھاتی ہے لہذا شادی نہیں کرتے۔ خود کتنا کھاتے ہو ذرا اپنا حساب نکالو، مہینے میں مرد کتنا کھاتا ہے یا یہ ماں باپ خود کتنا کھاتے ہیں۔ ایک عورت کے کھانے کے خوف سے شادی نہیں کر رہے ہو آپ، رسول اللہ فرماتے ہیں ہم میں سے نہیں ہوں اگر فقر کا یا خرچے کے خوف سے شادیاں نہیں کر رہے ہو آپ۔ حدیث دیگر میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں لرجل من اصحابہ، اپنے ایک صحابی سے فرمایا رسول اللہ نے، یا فلان، اے فلان، هل تزوجت، شادی کر لیے؟ قال لا، صحابی نے جواب دیا نہیں، شادی نہیں کی۔ ولیس عندی ما اتزوج به، اور کہنے لگا کہ میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے تاکہ شادی کر سکوں، مال نہیں ہے میرے پاس۔ قال رسول اللہ نے فرمایا الیس معاک قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد نہیں پڑھتا، نہیں سمجھتا، نہیں ہے تجھے یاد؟ قال بلا، کہا ہے، قل هو اللہ احد پاس ہے میرے، یاد ہے مجھے۔ قال ربع القرآن، بس ایک چوتھائی قرآن تو تیرے پاس آ گیا ہے۔ قال الیس معاک قل یا ایہا الکافرون، قل یا ایہا الکافرون یاد نہیں ہے تجھے؟ قال بلا، کہا یاد ہے۔ قال رسول اللہ نے فرمایا ربع القرآن، ایک چوتھائی قرآن اور تیرے پاس آ گیا۔ قال الیس معاک اذا زلزلت الارض زلزالہا، کیا یہ سورہ زلزال نہیں ہے تجھے یاد؟ کہنے لگا ہے۔ فرمایا کہ ربع قرآن اور تیرے پاس آ گیا ہے۔ قال ربع القرآن ثم قال، اب تین چوتھائی دین، تین چوتھائی قرآن اس کے پاس آ گیا، ایک چوتھائی رہتا ہے، ایک چوتھائی اور سورہ نہیں بتایا بلکہ کیا فرمایا؟ تزوج، 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 تین دفعہ فرمایا کہ ازدواج کر، شادی کر، شادی کر، شادی کر، شادی کرے گا پورا قرآن تیرے پاس آ جائے گا۔ تین صورتیں بتائیں اور چوتھی شادی، یعنی ازدواج کو اس حدیث میں عملی تاثیر کے لحاظ سے قل ہو اللہ کے برابر قرار دیا، کہ جس طرح قل ہو اللہ سے انسان کو جو نتیجہ ملتا ہے وہی ازدواج سے ملے گا۔ یعنی پورا قرآن اگر اپنے دل میں اتارنا چاہتا ہے، اپنی زندگی میں لانا چاہتا ہے، تو تین ربع قرآن کے تین صورتیں بتائیں اور چوتھا ربع قرآن کا شادی، فرمایا کہ شادی کر۔ بعض ہوتے ہیں مذہبی کہ ہم اللہ کے دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، شادی نہیں کرتے۔ یہ حدیث امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے، ان امراۃ سألت ابا جعفر علیہ السلام، امام ہاشم فرماتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام سے کسی شخص نے پوچھا اصلحک اللہ انی مبتلۃ، فقال وما التبتل عندک؟ قالت لا اريد التزویج ابدا، اس نے کہا کہ میں ایسے چھڑی رہنا چاہتی ہوں، میں فارغ رہنا چاہتی ہوں، کیوں؟ کہا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ قال ولما، کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ قالت التمس فی ذلک الفضل، تاکہ میری ایک حیثیت، ایک برتری، ایک علیحدہ سے پہچان ہو اور مجھے ایک برتری، فضیلت حاصل ہو۔ فقال انصرفی، اس نیت کو چھوڑ دے، یہ شیطانی سوچ ہے تیری، اس کو ترک کر دے۔ فلو کان فی ذلک فضل، اگر اس میں کوئی فضیلت ہوتی کمارا رہنے میں، لکانت فاطمہ تو علیہ السلام احق بہی من کے، تو پھر جناب سیدہ تجھ سے زیادہ اس فضیلت کی حقدار تھیں، وہی نہ کرتی ازدواج۔ انہ لیس احد یسبقها الی الفضل، ان سے حضرت زہرا سے بڑھ کر تو کوئی اور نہیں ہے فضل و فضیلت میں فائز، بس تو نے کیسا راستہ اختیار کر لیا خود ساختہ۔ ایک اور باب ہے، اس میں کئی حدیثیں ہیں، ایک حدیث اس باب کی میں ذکر کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث مروی ہے، شرارکم عزابکم، تم میں سب سے بدتر وہ کنوارے ہیں جو شادیاں نہیں کرتے، رکعتان من متحل خیر من سبعین رکعت من غیر متحل، ایک رکعت دو رکعتیں شادی شدہ کی بہتر ہیں 70 رکعات سے جو غیر شادی شدہ کنوارا پڑھتا ہے ان سے۔ دوسروں کی شادی کروانا، اپنی کر کے یا اپنے سے بھی پہلے دوسروں کی شادی کروانا، اس بہت افضل عمل ہے، یہ اس کو آپ انجام دیں۔ یہ حدیث ہے کہ حضرت جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے اور حضرت جبریل نے فرمایا، قال یا محمد ان ربک یقرئک السلام ویقول ان الابکار من النساء بمنزلۃ الثمر من الشجر علی الشجر، کہ جوان خواتین، جوان بیٹیاں گھروں کے اندر یہ درخت کے اوپر پکے ہوئے پھل کی طرح ہیں، اور درختوں کے اوپر پکا ہوا پھل زیادہ دیر ٹکتا نہیں ہے، گر جاتا ہے۔ بہت عالی و بامانہ اور گہری تشبیہ ہے، اللہ کی جانب سے فرشتہ وحی روح القدس رسول اللہ پر یہ مطلب لے کر نازل ہوئے کہ جوان اولاد، خصوصاً بیٹیاں، یہ درخت کے اوپر پکے ہوئے پھل کی طرح ہیں۔ فَإِذَا عَيْنَ الثَّمَرُ فَلَا دَوَاءَ لَهُ إِلَّا اجْتِنَاؤُهُ وَإِلَّا فَأَفْسَدَتْهُ الشَّمْسُ، سورج بھی اگر گرے نہ بھی تو وہیں فاسد ہو جاتا ہے، پکنے کے بعد فاسد ہو جاتا ہے۔ یعنی حضرت جبریل یہ فرما رہے ہیں کہ جب انسان بلوغ کو پہنچ جاتا ہے اور پھر اسے چنا نہ جائے، اس کو اتارا نہ جائے پھل کو، یا اس کو اپنے مقام پہ نہ پہنچایا جائے، فاسد ہونا شروع ہو جاتا ہے، انسان کی شخصیت میں فساد آتا ہے۔ میں نے پہلے بارہا عرض کیا ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں ہیں جس کے اندر منافقانہ شرم ہے۔ منافقانہ شرم کیا ہے؟ یعنی اوپر کی تہ شرمیلی ہے، نیچے فساد ہی فساد ہے، بات نہیں کرتے ان موضوعات پر جو کرنی چاہیے، لیکن عمل ڈٹ کے کرتے ہیں۔ مثلا ابھی میں آپ کے سامنے چند باتیں اگر کروں جو رائج فساد ہے، تو سب آپ معیوب سمجھیں گے کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، مولانا صاحب ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں، ایسی باتیں تو نہیں، اچھی نہیں ہے کرنا۔ وہ باتیں اچھی نہیں ہیں کرنا، لیکن عمل کرنا تو اس سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ عمل تو کر رہے ہو آپ، اگر ممبر سے ان جوانوں کو کہا جائے کہ استمنا نہ کرو، تباہی ہے، خود لذتی نہ ہو کرو یہ کام، یہ سب سے بڑی تباہی ہے۔ جسم تباہ، مستقبل تباہ، شخصیت تباہ، صحت تباہ، دین تباہ، عاقبت تباہ ہے آپ کی۔ وہ بھی یہ نہیں کرتے بات، کبھی آپ نے علماء کو ہر اینٹ شینٹ ممبروں پہ بولتے ہیں اور یہ اعمال، بلکہ ایک مولانا ہے بڑا بےہودہ قسم کا، بدتمیز قسم کا، اس کے نیٹ پر کلپ بھی ہیں بہت سارے، بھلے مولانا ہی کہتے ہیں نا ایسے لوگوں کو، پڑھا لکھا ہے اور بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، معمولی بھی نہیں ہے، بیرونی یونیورسٹیوں سے پڑھ کر آیا ہوا ہے وہ، باہر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں سے پڑھ کر آیا ہوا ہے، ملک کے اندر پڑھاتا بھی ہے، کئی جگہوں پر پڑھاتا ہے وہ۔ وہ خود جوانوں کو ترغیب دلا رہا ہے اس کام کی طرف کہ یہ کام کیا کرو، پھر ظاہراً اپنے تجربے بتاتا ہے کہ ہم یہی کام کیا کرتے تھے۔ اب یہ عمل تباہ کن ہے، دین تباہ ہے، شخصیت تباہ ہے، ایسی حرکتیں کرتے ہو نامرد بن جاؤ گے۔ وہ سارے جوان کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، گھروں میں بھی کرتے ہیں، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں کرتے ہیں، ہاسٹلوں میں کرتے ہیں، مدرسوں میں، سارے مرتکب ہوتے ہیں، نہ کرو یہ کام۔ یہ بات کرنے میں شرم نہیں، عمل کرنے میں شرم آنی چاہیے ہمیں۔ یہ عمل کیوں ہوتا ہے؟ ان ماں باپ کو شرم آنی چاہیے جنہوں نے بچوں کو یہاں تک پہنچایا ہے کہ وہ اس کام کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ پر وقت ان کی شادیاں کرواؤ۔ خود اگر نہیں کر سکتے، دوسرے مدد کریں۔ مثلا جن شادیوں پہ خرچے زیادہ ہوتے ہیں، ماں باپ کا شوق ہوتا ہے جی ہمارا بچہ ہے، ایک ہی بچہ ہے، دو بچے ہیں، بار بار تو بچے نہیں ہوتے، ہم دل کھول کے خرچ کریں۔ آپ دل کھول کے خرچ کرو، ایسا کرو کہ جتنا خرچہ اپنے بچے کی شادی پہ کرنا چاہتے ہو، اسی سے پانچ اور شادیاں بھی کروا دو اپنے بچے کے ولیمے کے طور پر، وہ بھی آپ کے بچے کا ہی ہوگا صدقہ۔ اور اگر پانچ خاندان، پانچ جوان، پانچ بچیاں، پانچ بچے آپ کے خرچے سے اپنی بچے کی شادی کا خرچہ کم کر کے پانچ شادیاں اور کروا دو، آپ وہ اجر خدا کی طرف سے آپ کو عطا ہوگا جو اس حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے۔ کہ اس حدیث میں ہے کہ حضرت جبریل نے فرمایا کہ اگر یہ پھل نہیں اتارا گیا تو افسدت ہو شمس، سورج اس کو فاسد کر دے گا، وغیرت ہو ریح، ہوا بھی اس کو برباد کر دے گی۔ ان الابکار اذا ادرکنا ما تدرک النساء فلا دواء لهن الا البؤول، کہ جوان جب جوانی کو پہنچ جاتے ہیں، شادی کے علاوہ کوئی اور علاج نہیں ہے۔ ہوائیں بھی انہیں فاسد کرتی ہیں، دھوپ بھی انہیں فاسد کرتی ہے، سورج بھی انہیں فاسد کرتا ہے، یعنی جوانوں کو ہر چیز فساد کی طرف دعوت دیتی ہے۔ جوان جس چیز کو دیکھتا ہے اس سے فساد۔ ایک جوان جو صداقت تھی، اس میں منافقت نہیں تھی، جو اس کی کیفیت تھی اس نے بتا دی۔ اس نے کہا کہ میں ابھی جوان ہوں، گھر والے سنتے نہیں ہیں میری بات، اور میری یہ کیفیت ہے کہ میں جب بازار میں جاتا ہوں، یہ ڈمیز دیکھتا ہوں، یہ جو تاجر لوگ کپڑے بیچنے کے لیے بناتے ہیں جسم مصنوعی، پلاسٹک کے بدن بنائے ہوتے ہیں، کہا ان کو دیکھ کر بھی میں متاثر ہوتا ہوں۔ یہ جو حضرت جبریل نے فرمایا کہ ہر چیز ان کو فاسد کرتی ہے، دھوپ بھی ان کو فاسد کرتی ہے، ہوائیں بھی ان کو فاسد کرتی ہیں۔ وَإِلَّا لَمْ يُؤْمَنْ عَلَيْهِنَّ الْفِتْنَةِ فَسَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ الْمِنْبَرَ فَجَمَعَ النَّاسِ ثُمَّ عَلَمَهُمْ مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ۔ رسول اللہ نے اسی وقت مجلس تشکیل دی مسجد میں، ممبر پہ بیٹھ کر جبریل نے جو کچھ فرمایا تھا وہ سارا لوگوں کو بتا دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آیا ہے وحی لے کر، اور یہ میں کس سے شادی کریں۔ اس کے لیے ایک حدیث میں پڑھ دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ترجیحاً میں رسول اللہ کی احادیث پڑھ رہا ہوں تاکہ بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ہم آئیے تو آپ آئمہ کے اقوال پڑھ رہے ہیں یا شیعہ کی بات کر رہے ہیں، ہم تو ان باتوں کو نہیں مانتے۔ یہ بات ہے، شیعہ سنی کتابوں سے حدیث بیان کرتے ہیں، لیکن میں نے اہل سنت کی نہ کسی کتاب میں، نہ کسی مولانا سے، نہ کسی عالم سے شیعہ کتابوں کا حوالہ نہیں سنا کہ رسول اللہ کی کوئی حدیث شیعہ کتاب سے لے کر انہوں نے نقل کی ہو۔ شیعہ کرتے ہیں، بڑے بڑے فقہا، شیخ طوسی سے لے کر آج تک، وہ اہل سنت کی کتابوں سے جو معتبر احادیث ہیں وہ لے کر باقاعدہ بیان کرتے ہیں، لیکن اہل سنت وہ شیعہ کتابوں سے معتبر حدیث بھی نقل نہیں کرتے۔ بڑے جید علماء فقہا ان کے، بلکہ کئی بڑے بڑے ان کے محققین سے پوچھا ہے کہ آپ کے پاس ویسے کوئی شیعہ کتاب ہے، کوئی تفسیر کی، حدیث کی، فقہ کی؟ کہا کوئی بھی نہیں، رکھتے ہی نہیں اپنے پاس۔ اگر وہ امام صادق علیہ السلام کا قول نقل کریں تو شیعہ کو پرواہ نہیں ہے، امام صادق علیہ السلام، رسول اللہ بار بار فرما رہے ہیں فلیس منی فلیس منی، یہ کمارے اتنے ہیں کروڑوں کے لحاظ سے، انہیں پتہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا فلیس منی، تم مجھ میں سے نہیں ہوں، یہ پھر بھی نعت کی مجلس میں جا کر اپنے آپ کو رسول اللہ سے جوڑ لیتے ہیں، رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ نہیں ہے، نہیں ہوں مجھ سے۔ نماز میں آتے ہو تو شادی کر کے ہو، نماز آپ کی معراج کرے گی، عروج پہ چلی جائے گی۔ کس سے شادی کریں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں تن کہ المرأۃ على اربع خلال، عورت سے چار وجوہات سے شادی کی جاتی ہے، مرد چار چیزوں میں سے کوئی ایک چیز معیار رکھ کر کسی عورت سے شادی کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک شرعی اور دینی ہے، ایک رسول اللہ کا معیار ہے، باقی تین رسول اللہ کے نہیں ہیں، وہ ہندی معیار ہیں، وہ عجمی معیار ہیں، ایرانی معیار ہیں، عربی معیار ہیں، ایک رسول اللہ کا معیار ہے۔ عورت سے چار میں سے ایک وجہ سے شادی کی جاتی ہے، علا مالہا و علا دینہا و علا جمالہا و علا حسبہا و نسبہا۔ عورت سے یا شادی کی جاتی ہے اس کا مال دیکھ کر، یا شادی کی جاتی ہے اس کا دین دیکھ کر، یا شادی کی جاتی ہے اس کا حسن و جمال خوبصورتی دیکھ کر، یا شادی کی جاتی ہے اس کا نسل و خاندان و نسب دیکھ کر۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ، تمہاری اگر شادی ہو مومنوں کی تو صرف دین دیکھو، نہ ذات دیکھو، نہ حسب دیکھو، نہ نسب دیکھو، نہ مال دیکھو، نہ جمال دیکھو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو مال و جمال و حسب و نسب و ذات دیکھ کر شادیاں کرتے ہیں، خدا انہی عورتوں کے ذریعے ان خاندانوں کو برباد کرتا ہے۔ یہ خوبصورت عورتیں جن میں دین نہیں ہوتا، رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ یہ ان کے لیے بڑی خوبصورت تعبیر رسول اللہ نے فرمائی ہے، یہ کون ہیں؟ یہ ہیں گندگی کے ڈھیر پر اگا ہوا پھول، گٹر پہ گندگی کے ڈھیر پر، گندی نالی میں اگا ہوا پھول، اس پھول کو تو کوئی سونگتا بھی نہیں ہے۔ ان پھولوں کا گلدستہ بنا کر اگر آپ کو کہا جائے کہ ہم نے گٹر سے پھول توڑے ہیں، ڈھیر سے گندگی سے پھول توڑے ہیں اور آپ کے لیے گلدستہ بنا کر لائے ہیں، اس گلدستے کو آپ پھینکو گے دور، یہ آلودہ ہے، جراثیم ہے اس کے اندر۔ یہ خزرہ الدمن، ڈھیر پہ اگا ہوا پھول سبزہ، رسول اللہ فرماتے ہیں پرہیز کرو ان سے، یہ خوبصورت چہرے بے دین گندگی کے ڈھیر کے اوپر اگے ہوئے پھول ہیں، تباہی ہے تمہارے دین کی، تمہاری نسل کی، روایت کے اندر ہے نسل تمہاری برباد ہے اگر خزرہ و دمن سے شادی کر لی تم نے، گندگی پہ اگے ہوئے پھول سے اگر شادی کر لی۔ دین دیکھو صرف دین، کہ دین ہے اس کے اندر یا نہیں۔ حقوق ہیں زوجہ کے اور زوج کے، اور اسی طرح معنوی حقوق ہیں، ان کے مادی حقوق ہیں، یہ مفصل باب ہے، اس کے اندر متعدد سینکڑوں احادیث ہیں، ابھی اتنی ہی کافی ہیں۔ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین جن کے گھروں میں جوان اولاد ہے، اور جو خود مومنین ابھی تک انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالی انشاءاللہ توفیق دے اور یہ تقوی کا اہم رکن فوراً اپنی زندگی میں قائم کریں، اپنی جوان اولاد کو آسانیاں پیدا کر کے ہر مسئلے میں، انتخاب رشتہ میں آسانی پیدا کریں، کہ جب کسی خاندان میں جاتے ہیں تو بہت سختیاں نہ دیکھیں یہاں پر، کہ پیسے ان کے دیکھیں، فلاں ان کا دیکھیں، اگر دین سیرت اچھی نظر آتی ہے تو وہاں پر اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے، توکل کر کے شادیاں کر لیں۔ استخارے یہ نہیں ہیں، تسبیح والے اور فال، فال سے شادی نہ کرو، فال کی اصل شادیاں فیل ہوتی ہیں، استخارہ کرو، استخارہ یعنی دیکھ بھال کے نیت کر لو کہ ہم نے یہاں ظاہر پوچھا ہے، دیکھا ہے، پرکھا ہے، جھانک کے دیکھ لیا، خاندان ٹھیک ہے اور فریق ٹھیک ہے، لڑکا ٹھیک ہے، لڑکی ٹھیک ہے، نیت کر لو کہ یہیں پہ کرنی ہے، اور پھر استخارہ کرو، یہ نیت کر کے پھر استخارہ کرو۔ کیا استخارہ کرو؟ کہ خدایا اس فیصلے میں خیر عطا فرما، دعا کرو، استخارہ دعا ہے، فال کو استخارہ نہیں کہتے، فال کی شادیاں فیل شادیاں ہیں، تیسرے دن لڑکی گھر بیٹھی ہوتی ہے، اب جھگڑا ہو جاتا ہے سامان واپس کرو، وہ سامان واپس نہیں کرتے، اس قدر کثرت کے ساتھ خاندانی الجھنے ہیں۔ ایک نقطہ آخر میں عرض یہ کروں کہ جب بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو بچوں کو تھوڑا ان شادیوں سے لطف اندوز ہونے دو، شادیاں کر کے ان کے اوپر پابندیاں عائد نہ کرو، ان بچوں کو تھوڑا حق دو، اختیار دو کہ اپنی نجی زندگی، میاں بیوی بے شک بزرگوں کے سائے میں ہو لیکن ان کو تھوڑا موقع دو، آزادی دو ان کو، گھر کے اندر آزادی دو ان کو کم از کم، کہ انہیں کوئی چیز کھانے کو جی کرتا ہے کھانے دو ان کو، اگر کوئی چیز پہننے کو جی کرتا ہے پہننے دو ان کو، اگر دونوں کہیں گھومنے جاتے ہیں گھومنے دو ان کو، جانے دو کہیں تفریح کر رہے ہیں جا کے، اگر کوئی شوق ہے تو میاں بیوی ہیں جوان ہیں آپس میں ایک رشتہ، مثلا بیوی کی توقع ہے شوہر سے کہ یہ چیز تو مجھے جوس پلا دو، وہ ساس اماں جوس کی دشمن ہے، خبردار تو نے مجھے جوس نہیں پلایا کبھی، اس کو کیوں پلائے گا تو، تیرے ابا نے مجھے آج تک جوس نہیں پلایا تو اس کو کیوں جلوس پلائے گا، وہ یہ کیا طریقہ ہے، ان کو بچے ہیں ان کی زندگی ہے، ان کو گزارنے دو زندگی آزادی کے ساتھ، جہاں غلط کام کریں روک لو ان کو، وہاں پر آپ سامنے کھڑے ہو جاؤ، غلطی نہیں کرنے دیں گے، بے ادبی نہیں کرنے دیں گے، بدتمیزی نہیں کرنے دیں گے، لیکن جہاں پر ان کے گھر کے اندر کوئی چھوٹی نجی ضروریات ہیں وہاں پر ہرگز ان کے سامنے یہ قدغن نہ لگاؤ۔ اکثر جو خاندانوں میں شادیوں کے بعد تلخیاں ہوتی ہیں، یہ بہت تکلیف دہ تلخیاں ہیں، کسی بھی گھر میں، جب میں اپنی قلبی کیفیت بیان کر رہا ہوں کہ بعض لوگ آ کے بتا دیتے ہیں، کوئی رائے حل پوچھنے آتے ہیں، بعض نہیں بتاتے لیکن پتہ چل جاتا ہے کہ اس خاندان کے اندر یہ تلخی ہو گئی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے کہ یہ کیوں ایسے ہیں، مومن ہوتے ہوئے گھر کے اندر شادی کے بعد دوسرے دن لڑائی جھگڑے، گلے شکوے، تہمتیں، بہتان اور ناراضگیاں، لڑکی اٹھ کے ماں کے گھر آ گئی، یہ دو وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ غلطیاں دو کرتے ہیں، ایک میاں بیوی آپس میں چھوٹی چھوٹی باتیں اپنی بڑوں کو، ماں باپ کو بتا دیتے ہیں، مثلا لڑکی کو فرض کرو انڈا فرائی چاہیے تھا، انڈا آملیٹ دے دیا انہوں نے، فوراً ماں کو فون کرے گی، یہ صحیح ناشتہ ہی نہیں دیتے مجھے، اس کو پراٹھا چاہیے تھا خشک روٹی دے دی، فوراً فون کرے گی پراٹھا نہیں ملا آج مجھے۔ اسی طرح لڑکا ہے چھوٹی سی بات اپنی اماں کو بتا دے گا، یہ نہ کرو یہ کام، ایک دوسرے کے رازدار بنو، میاں بیوی رازدار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی باتیں، لڑکی اپنے شوہر کی باتیں اپنی اماں کو نہ بتائیں، سہیلیوں کو بھی نہ بتائیں، لڑکا بھی اپنی بیوی کے راز اپنی اماں کو نہ بتائے، آپس میں رازدار بنو، محرم راز بنو ایک دوسرے کے، عمر بھر کے لیے محرم راز، ساری عمر کے لیے، بیوی خزانہ ہو شوہر کے رازوں کا اور شوہر خزانہ ہے بیوی کے رازوں کا، ان کے کسی پڑوسی کو بھی پتہ نہ چلے کہ آپس میں ان کے کیا مسائل ہیں، ہوتا ہے چھوٹا موٹا گلہ شکوا، لڑتے ہیں اور لڑنا چاہیے میاں بیوی کو آپس میں، صداقت ثابت کرنے کے لیے کہ ان کو محبت ہے، محبت میں تھوڑا گلہ شکوا آتا ہے، جو میاں بیوی نہیں لڑتے وہ کچھ چھپاتے ہیں، وہ دوسرے کے لیے کلیئر نہیں ہے، شفاف نہیں ہے، انہیں تھوڑا بہت، ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک خبر پڑھی تھی، عربی کسی ملک میں بیوی نے جا کر عدالت میں کیس کیا اپنے شوہر پر کہ یہ مجھ سے لڑتا نہیں ہے، یہ ہاں واقعی آپ نے بھی پڑھی ہوگی، یہ خبر آئی تھی، عام چھپی تھی، کہ اور جج بھی بہت حیران تھا کہ یہ پہلا کیس ہے، اس میں کون سا قانون لاگو ہوتا ہے، شوہر کو اس نے بلا کے پوچھا کہ بھائی تم لڑتے کیوں نہیں ہو اس سے، اس نے کہا کہ مجھے یہ اتنی اچھی لگتی ہے کہ غلط باتیں بھی کرتی ہے تو بھی میں ہنستا رہتا ہوں آگے سے، وہ عورت کہہ رہی تھی ہمارے بچے ہو گئے ہیں، میں حسرت میں ہوں کہ ایک دن یہ مجھ سے لڑائی کرے، جھگڑا کرے گی۔ آپ میاں بیوی اور بچوں کے لڑائیوں میں بڑے نہ پڑیں، اگر پتہ بھی چل گیا ہے آپ کو نہ پڑیں، میاں بیوی کی لڑائی میں دوسروں کی مداخلت، کوئی بھی ان کے ماں باپ ہوں یا کوئی بھی ہو، یہ بے وقوفی ہے، یہ میاں بیوی بچوں کی طرح بے تکلف ہوتے ہیں، صبح لڑتے ہیں شام کو ٹھیک ہو جاتے ہیں، شام کو لڑتے ہیں صبح ٹھیک ہو جاتے ہیں، چونکہ ان کی زندگی میں کوئی بڑا مسئلہ ہوتا ہی نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں، چھوٹے مسئلے ان کو خود کہہ دو کہ خود حل کرنے ہیں، جس طرح جنگ شروع خود کیا جنگ ختم بھی خود ہی کرو، ہماری طرف لے کر نہیں آنا، بھلے جہاں ان کی ضرورتیں ہیں، جہاں مشکلات ہیں، جہاں رہنمائی کی ضرورت ہے وہاں پر حتماً کریں، خصوصاً ساس صاحبہ یہ اپنے جذبات کنٹرول کریں اور اپنی جو بہو ہے بیٹی ہوتی ہے سب کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جس طرح احترام سے لے کر آتی ہو. کتنی ہمارا کلچر بہت اچھا ہے, پہلے بہت اچھا تھا, اب تھوڑا سا یہ شادی حال کی وجہ سے آلودہ ہو گیا ہے. شادی حال میں لڑکی مردوں کے سامنے بٹھا دیتے ہیں دلہن بنا کے سجا کے بیوٹی پارلر سے, پہلے مردوں کے پاس لے جاتے ہیں, مرد دلہن سجاتے ہیں اور پھر اس کو فوٹو سیشن ہوتا ہے, پھر محرم نامحرم کزن سارے اس کے ساتھ ہاتھ ڈال کے فوٹو بنا رہے ہوتے ہیں. تو یہ مومنوں کی شان نہیں ہے, نہیں ہونا چاہیے. دلہن خصوصاً پرانے زمانے میں مومنین شادی جب ہوتی تھی عورت کی تو اس کو کتنے دن کئی مہینے پہلے ہی ستر بٹھا دیتے تھے کہ اس کو دیکھے بھی کوئی نہ, رشتہ دار بھی کوئی نہ دیکھے, یہ احترام ہے اس کا. پھر شادی کے دن اس کی ڈولی کجاوا محمل بنتا تھا, اس کو کندھوں پہ اٹھا کے اور اس کو گھر چھوڑ کے, یہ تکریم ہے عورت کی زوجہ کی, عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ. اور اتنا جشن منایا, مہمان بلائے, کھانا کھلایا, ساری بستی کو بلا کے خوشیاں منائیں, کس بات کی خوشیاں ہیں کہ ہمارے گھر ایک مہمان آ رہی ہے, ہمارے گھر ایک بیٹی آ رہی ہے, ہمارے گھر ایک بہو آ رہی ہے, یہ اسی بات کی خوشی ہے نہیں. اب یہ خوشی آخر تک قائم رکھو, اس نئے قدم کو ہمیشہ کے لیے مبارک رکھو, اس کو ہمیشہ احترام کرو, اس کا ہمیشہ تکریم کرو. اسے بھی ماں باپ احترام سکھا کے بھیجیں, رقابت سکھا کے نہ بھیجیں, اسے احترام. جہیز میں کچھ بھی نہ دو, ایک چمچ بھی نہ دو کہ جہیز دینا لڑکیوں والوں کے لیے واجب نہیں ہے, غلط ہے, مرد پر واجب ہے. سارا خرچہ شادی کا, گھر کا خرچہ, سامان, بستر, چمچ, ڈونگے, ڈشیں, پلنگ, رضائیاں, تلائیاں اور گدے اور سرہنے اور یہ ساری چیزیں, فریج, ٹی وی, یہ سب کچھ, اوون, یہ مرد کے ذمے ہیں کہ وہ گھر میں پورا کرے, گھر بھی اس کا. عورت ٹرک بھر کے نہ لائے, عورت خود صرف کجاوے میں بیٹھ کے آ جائے. کیوں کہ عورت نے سب سے بڑی چیز, عورت کے خاندان والوں نے اور عورت نے سب سے بڑی چیز اپنی آپ کو دے دی ہے, کیا؟ اپنا وجود. جب اس نے اپنے آپ کو دے دیا, آپ کے حوالے کر دیا, اس سے سامان کیوں مانگتے ہو آپ؟ یہ کیا جرمانہ ہے اس کے اوپر اور اس کے گھر والوں کے اوپر؟ کچھ مردانگی ہونی چاہیے مومنین کے اندر, مردانگی بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے من المؤمنین رجالون, مومنوں میں کچھ مرد ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ دوسری عورتیں ہیں, کچھ مرد ہیں, کچھ نامرد ہیں, کچھ میں مروت ہے, مردانگی ہے, کچھ میں نہیں ہے, نامرد ہیں. وہ مردانگی یہاں شادی سے ہی شروع ہو جائے. مرد کے لیے غیرت کا مسئلہ ہونا چاہیے کہ میں بیوی سے کہوں کہ میرے گھر میں سامان لے کر آئے, کیوں لے کر آئے؟ میں اپاہج ہوں, میں معذور ہوں, میں فقیر ہوں, میں کوڑا ہوں, میں کیوں عورت سے سامان منگواؤں؟ میں خود جب میرے اوپر ڈالا ہے شریعت نے سارا بوجھ تو میں اٹھاؤں گا اس کو, اور اتنا اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ضروری نہیں کہ یہ جہیز, یہ ٹرک سارے مرد پورے کرے, نہ, ٹرکوں کا سامان ضروری نہیں ہے, وہی گھر کا جو سامان پڑا ہوا ہے. عورت کو ایک تھالی اور چاہیے, زیادہ سے زیادہ بہت جہیز خریدنا ہے ایک پلیٹ اور ایک چمچ اور خرید لو, چونکہ ایک بندہ اضافہ ہو رہا ہے, اتنا جہیز کافی ہے. اتنا جہیز بے روزگار مرد بھی خرید سکتا ہے, ایک پلیٹ اور ایک چمچ اضافی, چونکہ دسترخوان پہ لگنا ہے. اگر پہلے تو ہوتی ہیں گھروں میں, اتنی پلیٹیں ہوتی ہیں کہ نئی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی سامان سے سارا نظام زندگی چل سکتا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ کثرت سے بیٹے دے انشاءاللہ, سب کو, جو شادی شدہ ہیں ان کو پہلے دے, جو نہیں ہیں ان کو پہلے شادیاں دے پھر میں بیٹے دے ان کو. جب بیٹوں کی شادیاں کرو آپ, اللہ 10 بیٹے دے آپ کو, 12 بیٹے دے انشاءاللہ, ان 12 کی بیٹیاں لے کر آؤ, بہو لے کر آؤ گھر کے اندر, اور گھر کا جو سامان پہلے سے پڑا ہوا ہے اسی کے اندر وہ سارے گزارا کر لیں گے, نیا بھرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ رسمیں مومنوں سے دور ہونی چاہیے, اپنی زندگیوں سے نکالو یہ جہیز والی لعنت کو. مومنین عمل کر کے دکھائیں تاکہ باقی معاشرہ بھی اس سے نجات پائے. مداخلت نہ کریں ان کی زندگیوں میں, تلخیاں نہ ہوں, ہمیشہ خوشگوار اور ہمیشہ وہ زندگی, ہنی لائف, عمر بھر کے لیے انشاءاللہ. جب بچے بھی ان کے پیدا ہوں تو وہ بھی رشک کریں اپنے ماں باپ کے درمیان جو محبت ہے, الفت ہے, احترام ہے, اس پہ بچے بھی سیکھیں ان سے, اور پڑوسی بھی سیکھیں کہ یہ کتنا ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں. تبریک مجدد عرض ہے, آج میلاد بھی اور تقریب ازدواج بھی, اور یہ مہمانان جو دونوں خاندانوں سے آئے ہیں تشریف لائے ہیں, جامعہ میں خوش آمدید کہتے ہیں.